तो ये बाब जो है अलग से कोई मुस्तकिल बाब नहीं है, यहाँ कोई उन्वान भी नहीं है, साबेका बाब के फसल के तरह है। साबेका बाब के अखीर के अंदर ये बात आई थी कि 5 या 6 साआत या लहजात होते हैं, जो आदमी जितना जल्दी जुमा के दिन मस्जिद पहुंचेगा इस कदर उसको बड़ा अजर और सवाब अल्लाह ताला के यहाँ मिलेगा। रिवायात में ये भी आता है कि मलाइका सोने का कलम लेकर के, चांदी का वरक लेकर के मस्जिद के दरवाजे के ऊपर खड़े होते हैं, और जो आदमी भी तैयारी करके जुमा के लिए जल्दी पहुंचता है उसका नाम इंदिराज करते हैं। अब अगर वो साते अव्वल में आया है तो ऊँट वाला सवाब, साते सानिया में आया है तो गाय वाला सवाब, इस तरतीब से मलाइका उसके लिए अजर लिखते रहते हैं। लेकिन जैसे ही जवाल हो गया, इमाम खुतबे के लिए निकल आए, तो ये मलाइका रजिस्टर बन करके मस्जिद में आ जाते हैं और खुतबा ध्यान से सुनने में मशगूल हो जाते हैं। इसीलिए बाद में आने वालों का ये खुसूसी अजर के अंदर नाम इंदिराज होता नहीं है। जी
قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى هو ابن كثير هو ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بينما هو يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم تحتبسنا لصلاة؟ فقال الرجل ما هو الا ان سمعت النداء توضأت. فقال لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الجمعة فليغتسل؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اس درمیان میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے، یہ شخص حضرت عثمان ابن عفان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں تم نماز میں حاضری سے رکے ہوئے رہے؟ لم تحتبسون عن الصلاۃ، یعنی تم اتنی دیر سے مسجد میں کیوں پہنچے؟ تو آنے والے شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اذان سنی جمعہ کی، اذان سنتے ہی میں نے وضو کیا۔ اب یہ جو لفظ انہوں نے جواباً کہا، سمعت النداء توضأت، کہ میں نے اذان سنی اور فوراً میں نے وضو کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے جمعہ کے لیے چل دینا یہ شرعاً ضروری نہیں ہے۔ اذان سے پہلے آدمی کسی بھی کام میں مشغول رہ سکتا ہے، ہاں جب اذان ہو جاوے تو پھر آدمی فوراً جمعہ کی طرف متوجہ ہو جاوے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، اسی لیے ابھی اذان سے مراد خطیب کے سامنے والی اذان ہے، جس کو ہم اذان اول یا اذان حادث کہتے ہیں، وہ ابھی جاری نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جاری ہوئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سنی، کاروبار میں تھے، چل دیے، گھر پہنچ کر وضو کیا، یہ وضو والا جو کام انہوں نے اذان کے بعد کیا یہ کام نماز کے متعلقات میں سے ہیں، اس لیے اذان کے بعد کوئی دنیاوی کام کرنا ان سے پایا نہیں گیا، اس لیے حضرت عثمان کے اس طرز عمل کے اوپر شرعی طور پر باقاعدہ کوئی نکیر نہیں تھی، اذان تک وہ کام میں مشغول رہے، اذان ہوتے ہی گھر کی طرف چل دیے اور وضو کیا، اب یہ وضو تو نماز کا عمل ہے۔ فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی نہیں سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے چلتا ہے تو اس کو غسل کر لینا چاہیے، یعنی آپ نے وضو کیا ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ تھا کہ آپ غسل کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے۔ اب یہاں جو حضرت عمر کے ارشاد میں علل جمو عتی کا لفظ ہے، اس سے بھی بعضوں نے استدلال کیا ہے کہ غسل کرنا یہ نماز کی سنت ہے نہ کہ یوم جمعہ کی سنت ہے، تو علل جمو عتی کا لفظ یہ شیخین کی دلیل بن جائے گا، امام ابو حنیفہ اور امام یوسف ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی دلیل بن جائے گا۔ اب اس روایت کے اندر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کبار صحابہ کی موجودگی میں، تابعین کی ایک بڑی جماعت کی موجودگی میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترک تبکیر کے اوپر تنبیہ فرمائی۔ ترک تبکیر یعنی مسجد میں جلدی سویرے نہیں پہنچے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی، یہ تبکیر کی اہمیت کی دلیل ہے کہ جمعہ کے دن جس قدر ہو سکے مسجد میں جلدی پہنچنا چاہیے، چونکہ حضرت عمر کی یہ تنبیہ ایک بڑے مجمع کی موجودگی میں تھی اور کسی نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک تجربہ ہوا کہ بھائی اذان کے بعد گھر سے چلے، کاروبار سے چلے، گھر پہنچے، وضو کیا، مسجد میں تھوڑی دیر سے پہنچے، حضرت عمر نے تنبیہ فرمائی، یہ ایک سبب بن گیا، یہ تجربہ ایک سبب بنا۔ دوسرا سبب کیا بنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک تک بڑی تعداد میں حضرات صحابہ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، اور تابعین کی کثرت ہو گئی، تابعین کے اندر تبکیر کی وہ اہمیت نہیں تھی جو حضرات صحابہ کرام میں تھی کہ وہ جمعہ کے لیے جلدی سے تیار ہو کر کے مسجد میں پہنچ جائے۔ اس سلسلے میں صحابہ جیسا اہتمام بعد میں آنے والے تابعین میں نہیں رہا، یہ ایک دوسرا سبب بنا۔ اور تیسرا سبب یہ ہوا کہ صحابہ کے اندر نماز کی جو اہمیت تھی بعد والے دور کے اندر اس اہمیت کے اندر کمی آئی۔ ان اسباب کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اذان حادث، جس کو ہم کہتے ہیں اذان اول، اس کو جاری فرمایا تاکہ اس اذان کو چھوڑ سننے کے بعد सुनते ही लोग कारोबार की मशगूलियत छोड़ देवे और छोड़ करके जुमा के लिए मस्जिद के अंदर आना शुरू हो जावे। अब जाहिर है कि अगर खतीब के सामने अजान के बाद लोग अगर जुमा की तरफ मुतवज्जे होंगे तो शुरू से खुतबा वो पा नहीं सकेंगे। इसीलिए हजरत उस्मान का ये अजान अव्वल अजान हादिस को जारी करना ये एक बड़ा पसंदीदा अमल साबित हुआ, ताकि लोग जो है अजान सुन करके अपनी शुगल को छोड़ करके मस्जिद की तरफ आवे, सुन्नते पढ़ लेवे और फिर जब अजान सानी अजान कदीम का वक्त आए तो हमातन मुतवज्जे होकर के जुमा का खुतबा सुन सके। जी ये तर्जमतुल बाब का खुलासा है, जुमा के दिन तंजीफ सफाई के साथ तजमील यानी के उम्दगी जमाल अपने अंदर पैदा करना चाहिए। इसलिए कि एक तो ये हफ्ते की ईद है, दूसरा मुसलमानों का बड़ा मजमा एक जगह पर होगा तो किसी को किसी के बदन की बदबू मैल पसीने से तकलीफ न पहुंचे, इसलिए जुमा के दिन नजाफत के जितने भी शौबे हो सके उसको इख्तियार करना चाहिए। उसी के कुबेल से हैं तेल इस्तेमाल करना, कि जुमा के दिन आदमी तेल इस्तेमाल करे। अब तेल के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक तो खुशबू इस्तेमाल करना ये भी तेल इस्तेमाल करने की तरह है, और दूसरी चीज़ है कि आदमी अपने बाल में दाढ़ी के अंदर तेल लगावे, ये भी एक मुस्तकिल सुन्नत है। तो गोया कि इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल हैं, चूँकि खुशबू जो होती है वो आम तौर पर दोहनियात के कुबेल से हुआ करती है, यानी तेली चीज़ हुआ करती है खुशबू, इसीलिए दोहन में खुशबू भी शामिल है और दोहन के अंदर सिर्फ तेल इस्तेमाल करना भी साबित है। जी
قال حدثنا آدم قال حدثنا النبي بن عن سعيد المقبولي قال أخبرني أبي عن ابن أبي عتبة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويتأين من دونه أو يمس للطين في بيته ثم يقول فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينشب إذا تكلم الإمام إلى غفر له ما بينه وما بين الجمعة الأخرى।
हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन आदमी गुस्ल करता है और जिस कदर हो सके इस कदर तहारत हासिल करता है, यानी तहारत हासिल करने में मुबालगा करता है। मस्तता यानी जिस कदर कर सके, यानी मुबालगे के साथ तहारत हासिल करे। अब मुबालगे के साथ तहारत में क्या आता है, यानी बदन के ऊपर से मैल ज़ाहिल करे और बिखरे हुए बाल ठीक करे, दाढ़ी को ठीक करे, गुस्ल भी पूरे अहतमाम के साथ करे, और अगर मुए जेरे नाफ बगल के बाल वगैरह बढ़ गए हो उसकी भी सफाई कर लेवे, नाखून भी तराश लेवे। वयत दहिनु मिन दुहनी और अपने तेल में से इस्तेमाल करे। अब तेल जो इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर सर और दाढ़ी के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। तो गुस्ल से फारिग होने के बाद सर और दाढ़ी के ऊपर तेल इस्तेमाल करें। अव यमस्सु मिन तीबी बैतिही, या अपने घर के अंदर जो खुशबू मौजूद है वो खुशबू आदमी इस्तेमाल कर लेवे। अब देखिए यहाँ पर अव आया है, तो बाज़े शुर्रा है कि राम ने अव को अव ही के माने में रहने दिया, तो उस सूरत में दो अलग अलग चीज़ें हो जाएगी कि गुस्ल करने के बाद दाढ़ी और सर के ऊपर तेल लगाया, और दूसरी अहादीस से ये साबित है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैतून का तेल मालिश करते थे, ये आपसे साबित है। जैसे जैतून का तेल आप रोटी के साथ तनाउल फरमाते थे, इस तरीके से मालिश करना भी साबित है। या ये के घर में मौजूद खुशबू लगा ले, दो में से एक काम कर लो। और बादशुराए के राम ने औ को वाव के माने के अंदर लिया है, तो उस सूरत के अंदर क्या मतलब निकलेगा? अपने पास जो तेल मौजूद है वो तेल लगावे, और अपने पास जो खुशबू मौजूद है वो खुशबू भी इस्तेमाल करे। तो उस सूरत में दोनों अलग अलग काम हो जाएंगे। अल्लामा ऐनी ने इसी को इख्तियार किया है कि तेल लगाना ये मुस्तकिल सुन्नत, और फिर खुशबू लगाना ये भी मुस्तकिल सुन्नत। फिर वो जुमा के लिए निकले और दो आदमी के दरमियान में जुदाई न करे। दो आदमी के दरमियान जुदाई का एक मतलब ये है कि दो शख्स जो पहले से एक साथ बैठे हुए हैं मस्जिद में सफ में, उन दोनों के दरमियान में घुस मारी न करे। दूसरा मतलब, लोगों की गर्दनें फलांग करके आगे न जावे। बहुत सो की आदत होती है देर से आएंगे और गर्दनें फलांग फलांग करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक हदीस में आता है कि जो इस तरीके से दुनिया में लोगों की गर्दनें फलांग के आगे जाते हैं, तो कयामत के दिन उनके बदन को पुल बनाया जाएगा और लोग उनके बदन के ऊपर से गुजरेंगे। इसीलिए दो आदमी के दरमियान में घुस भी न मारे और दो आदमी के बीच में गर्दनें कंधे फलांग करके आगे बढ़ने की कोशिश न करे, बल्कि मस्जिद में जहाँ जगह मिले वहाँ पर बैठ जावे। हाँ, अगर आगे वाली सफ़े खाली हो तो फिर लोगों को ईज़ा पहुँचाए बगैर आगे जा सकता है। बाज़ लोग कसलान मिजाज के होते हैं, वो पीछे ही बैठना पसंद करते हैं और आगे की सफ़े खाली रह जाती है, तो ऐसे मौके के ऊपर एहतियात के साथ लोगों को ईज़ा न पहुँचे, इस तरह आगे बढ़कर आगे वाली सफ़ों को पूर कर लेने में कोई हरज नहीं है। तो फरमाया कि वो जुमा के लिए निकला और दो शख्स के दरमियान तफरीक नहीं की, फिर जो उसके लिए मुकद्दर है वो नमाजें पढ़ी उसने। कुतिब लहू कुद्दिर लहू, यानी मस्जिद में जाकर सुन्नतें पढ़ी, फ़र्ज़ पढ़ी, खुतबा सुना। सुम्मा युन्सितु इज़ा तकल्लम अल इमाम, फिर इमाम साहब जब खुतबा देवे तो ये खामोश रहकर सुने। तो जो आदमी इतने आमाल करेगा तो एक जुमा से लेकर के दूसरे जुमा तक के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, सगाइर की माफ़ी हो जाएगी। बाज़ रिवायत में आया है मज़ीद तीन दिन की भी, यानी जुमा से जुमा की भी और मज़ीद तीन दिन की, यानी 10-11 दिन के गुनाहों की अल्लाह ताला उसके लिए माफ़ी फरमा देंगे। जी
जो قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس كل يرجع عن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنه ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إن لم تكونوا جرما واصفوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أما الغسل فنعم والطيب فلا أدري.
دراصل میں حضرت طاووس ابن کیسان الہمیری الیمانی الفارسی رحمہ اللہ جو بڑے جلیل القدر تابعی ہے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے دو باتوں کی توثیق چاہی کہ یہ دو باتیں جو میں لوگوں کو سنایا کرتا ہوں آپ اس کی توثیق فرما دیجئے آپ صحابی رسول ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شک کی توثیق فرمائی اور دوسری بات کے بارے میں فرمایا لا ادری. دیکھو ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابی بھی جو بات معلوم نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ لا ادری. نتیجہ کیا نکلا کہ جو بات آپ کو دین کی پوری معلوم نہ ہو تو لا ادری کہہ دو, تکلف کائی کو کرتے ہو کہ اس طرح ہو سکتا ہے اس طرح ہوگا امکان ہے. طاووس نے دو باتوں کی تائید اور توثیق چاہی, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو بات یقینی معلوم تھی اس میں توثیق کر دی اور دوسری بات جو یقینی معلوم نہیں تھی اس میں آپ نے توثیق نہیں فرمائی. تو کہا حضرت طاووس نے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عرض کیا ذکروا کہ لوگ یوں بات کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتسلوا یوم الجمعاتی جمعہ کے دن غسل کیا کرو واغسلوا رؤوسکم اور اپنے سروں کو بھی جمعہ کے دن دھویا کرو وَإِن لَّمْ تَكُونُوا جُنُوبًا جنابت نہ ہوئے تو بھی جمعہ کے دن سر دھونے کا اہتمام کرو. یعنی جمعہ کا دن ہے تم بھیڑ بھاڑ میں جاؤ گے اسی لیے کم سے کم جمعہ کے دن اہتمام سے غسل بال کی دھلائی وغیرہ کام کرو. یعنی لوگ بڑے بڑے بال لگتے ہیں اور اس میں گرد و غبار مٹی وغیرہ اندر بھر جاتی ہے تو جمعہ کے دن تو کم سے کم بال اچھی طریقے سے دھونے کا اہتمام کرو, یہ تاکید فرمائے. وَأَصِيبُ مِنَ الطِّيبِ اور خوشبو بھی لگاؤ جمعہ کے دن. اب یہ دو باتیں تھیں, دونوں کی توثیق چاہیے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا صحیح ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اما الغسل فنعم, ٹھیک ہے غسل کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح غسل کرو اور جو ہے بال بھی دھوو. خوشبو کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے, یعنی خوشبو لگانے کے بارے میں میں نے حدیث سنی نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے علم کے مطابق کہا کہ میں نے خوشبو کے متعلق حدیث سنی نہیں ہے, لیکن خوشبو لگانا بھی ثابت ہے. ابھی پیچھے روایت گزر گئی. جی وہی واقعہ ہے, سنت بدل کے طریق بدل کے آیا ہے. طاووس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا تذکرہ فرما رہے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں. تو میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو عرض کیا कि क्या खुशबू लगाएं या तेल लगाएं, अगर उसके पास उसके घर वालों के पास मौजूद हो तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया ला आलमुहु, यानी तेल या खुशबू लगाना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये मेरे इल्म में नहीं है। दूसरा मतलब क्या कि तेल या खुशबू लगाना मुस्तहब या सुन्नत है, ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन हमारे सामने दूसरी अहादीस से ये बात साबित हो गई कि जुमा के दिन तेल भी लगाना चाहिए, खुशबू भी लगानी चाहिए, ये बात साबित हो गई। देखिए, इससे एक बात हमारे सामने आती है कि हर हर सहाबी को तमाम अहादीस का इल्म हो ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए कि जिस सहाबी ने जो हदीस सुनी वो हदीस नकल करेंगे और वो जो है उस पर अमल करेंगे। अब हो सकता है कि बहुत सारी हदीस ऐसी हो कि वो सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी ना हो और बाद में दूसरे सहाबा से भी सुनने का उनको इत्तेफाक नहीं हुआ हो, ये मुमकिन है। जबकि बाद के ज़माने में क्या हुआ कि हज़रात मुहद्दिसीन ने जब हदीसें जमा की तो सब जगह से सुन सुन करके उन्होंने हदीसें जमा की और एक जगह उन्होंने किताबी शक्ल में हदीस जमा कर दी। इसीलिए ये मुमकिन है कि बाद वालों को हदीस का इल्म मुतकद्दिमीन से ज़्यादा हो गए। इसीलिए वो हदीस में भी पीछे गुजरा ने रब रुब मुबल्लगिन औ आ, तो उससे भी यही मालूम होता है कि जिसको हदीस पहुंचाई गई वो पहुंचाने वालों के मुकाबले में औ आ हो गए, ज़्यादा याद रखने वाले हो गए। जी अपने पास मयस्सर कपड़ों के अंदर से बेहतरीन कपड़े जो माँ के दिन पहनने चाहिए। देखिए एक कैद पर आप ध्यान दे रहे हैं, तेल की बात आई, खुशबू की बात आई, कपड़े की बात आई, तो हर जगह ये आया अपने पास जो मौजूद होवे उसमें से। क्या मतलब हुआ कि आदमी को बतकल्लुफ इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और कदीम दौर के अंदर गुर्बत भी ज़्यादा थे, कपड़े खुशबू तेल वो कोई बकसरत मयसर नहीं आया करते थे। इसलिए हर जगह ये कह दे माँ यजीदो, जो तेल मयसर हो वो लगाओ, जो खुशबू मयसर है वो लगाओ, जो अपने कपड़े मयसर है उसमें जो बेहतरीन और उम्दा कपड़े हैं वो पहनो। तो एक तरफ ये है कि इन चीज़ों के हुसूल में तकल्लुफ़ मशक्क़त तसन्नु नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ बात यह भी है कि जुमा के दिन नज़ाफ़त तजम्मुल का जिस कदर दायरे में रहकर तुम एहतमाम कर सके इस कदर एहतमाम करो। इससे एक बात ये भी सीखने को मिली कि अच्छे कपड़े जुमा के दिन पहनने चाहिए, अपने कपड़ों में जो बेहतरीन कपड़े हो वो जुमा के दिन पहनने चाहिए। दूसरी रिवायतों से भी साबित है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई नया कपड़ा आता था तो आप जुमा के दिन से इस्तेमाल का आगाज़ फरमाते थे। और अब उम्मत का मिजाज बिगड़ गया, कोई की शादी होगी तो नए कपड़े, ने जुम्मा के दिन धोईले कपड़े, कि भाई नया कपड़ा सिलाया तो कहे तो शादी आ रही ने तब पहनूंगा, वो मंगनी आ रही ने मेरे घर में तब पहनूंगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत कि वो जुम्मा के दिन बेहतरीन कपड़े जो है इस्तेमाल करना होता है। जी
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قد امسي راى عندما في المسجد وقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعه ولبقت الى قدم عليها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبسها في من خلق له في عقله ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بها كل الفاء
یہ وہی اعلیٰ سند ہے امام مالک کی. مالک النافع عن عبداللہ ابن عمر سلسلۃ الذہب, لیکن یہ ہے کہ بیچ میں امام بخاری کو حضرت عبداللہ ابن یوسف کا ایک واسطہ آ گیا. تو کہا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے دروازے کے اوپر سیرا کمپنی کا بنا ہوا ایک جوڑا دیکھا. سیرا, سیرا جو ہے نا ایک خاص قسم کی چادر ہوتی تھی جس کے اندر ریشم کے دھاگے استعمال ہوا کرتے تھے. گویا ریشم ملی ہوئی یہ ایک خاص قسم کی چادر ہوا کرتی تھی سیرا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد کے دروازے کے اوپر دکان لگنا یہ حضور کے زمانے میں بھی تھا, کیونکہ فرمایا نا عند باب المسجد, تو ایک آدمی مسجد کے دروازے کے اوپر دکان لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس یہ ریشمی دھاگے والی چادر بکنے کے لیے رکھی ہوئی تھی. تو یہ حضور کے زمانے سے چلا آیا ہوا طریقہ ہے, مسجد کے دروازے پہ کپڑا بچھا دیا اور وہاں کچھ بکنے کی چیزیں لگا دی. فقال یا رسول اللہ, حضرت عمر نے درخواست کی, اے اللہ کے رسول, اگر یہ سیرا والی چادر آپ خرید لیوے تو کتنا اچھا. یہ بہترین چادر ہے سیرا, آپ خرید لو اچھا رہے گا. کیوں؟ تاکہ آپ جمعہ کے دن اس کو پہنے اور جب وفد آپ کے پاس آوے تب بھی اس کو پہنے, یعنی وفود آپ کی خدمت میں آتے ہیں باہر سے علم اور ایمان سیکھنے کے لیے, تو جب بڑے بڑے وفود آوے اس وقت پر بھی آپ ذرا اچھے کپڑے کے اندر ہو مہمانوں کی آمد کے موقع پر, اس لیے آپ یہ سیرا والی چادر خرید لیں تو بہت اچھا رہے گا. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی اچھی رائے دی کہ ایک تو یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے تو اس دن آپ جمال سے اچھی حالت میں رہیں, دوسرا یہ ہے کہ مہمان اور وفود کی آمد کے وقت پر بھی آپ ذرا اچھی حالت کے اندر رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا, یہ ریشمی چادر تو وہ آدمی پہنے گا جس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہ ہو, یعنی آخرت کے اندر جس کا خیر میں, بھلائی میں, صلاح میں, جنت کمانے میں کوئی حصہ نہ ہو, ایسا آدمی ریشمی چادر پہنے گا. اب دیکھیں یہاں غور کرنے کا ایک مقام دیکھو, حضرت عمر نے دو مقصد سے سیرا چادر خریدنے کا مشورہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میں یہ چادر استعمال نہیں کروں گا. حضور نے جو منع فرمایا اس کی علت تھی ریشم, چونکہ ریشم مردوں کے لیے دنیا میں ممنوع ہے, اس علت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. لیکن باقی دو علت تو اپنی جگہ برقرار ہے, لہذا دو چیزیں سنیت ہو جائے گی تقریر رسول سے, کہ جمعہ کے دن بہترین کپڑے پہننے چاہیے، اور مہمان اور وفود کے استقبال میں اچھے کپڑے پہننے چاہیے، یہ چیز اپنی جگہ مسنون باقی رہے گی، کیونکہ اس پر حضور نے کوئی نکیر نہیں فرمائی، نکیر ریشم کی وجہ سے فرمائی، اس لیے جمعہ کے دن بہترین کپڑے پہننا ثابت ہو گیا، ترجمۃ الباب سے ربطہ ہو گیا، اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بھائی مہمان کے استقبال میں آپ اچھے کپڑے پہن کر کے تیار رہو۔ ایک مرتبہ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لائے، چونکہ ہمارے یہاں جامعہ ڈابھیل میں شورا کے بھی آپ رکن تھے، تو شورا کے اجلاس میں شرکت کے لیے ڈابھیل تشریف لائے، تو عام متن سورت اتر کر کے پھر ڈابھیل تشریف لانا ہوتا ہے، تو سورت سے ڈابھیل جب آتے ہیں تو مدرسہ آباد میں آتا ہے، پہلے ہمارا محمود نگر آتا ہے جہاں حضرت اقدس مفتی احمد صاحب کا بھی مکان ہے، میرا بھی ایک مکان ہے، تو وہ پہلے آتا ہے اور پھر جامعہ آتا ہے، تو حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب ابھی شورا کا اجلاس شروع ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، تو کہا پہلے مفتی احمد صاحب کی ملاقات لے لے رہے، اس کے بعد شورا میں جائیں گے، تو یہ بڑوں کا آپس کا معاملہ ہے، حالانکہ حضرت مفتی سعید صاحب استاد تھے، حضرت اقدس مفتی احمد صاحب کے بھی استاد ہوتے ہیں، لیکن بہت قدر کرتے تھے، کتنی قدر تھی مفتی سعید صاحب کے دل میں، وہ تحفۃ القاری کی 12ویں جلد کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، شرح بخاری کی 12ویں جلد میں، تو سیدھے مکان پر پہنچے، میں بھی ساتھ میں تھا، چونکہ میرا مکان پہلے آتا ہے پھر مفتی احمد صاحب کا مکان آتا ہے دامت برکاتہم، تو میں بھی ساتھ ہو لیا، پھر ہم گھر پہنچے تو حضرت مفتی احمد صاحب غسل فرما رہے تھے، اور غسل کر کے شاندار کپڑے پہن کر کے آئے، اور کہا حضرت میں تو آپ کے استقبال میں تیاری کر رہا تھا غسل اور کپڑے بدلنے کی۔ تو یہ ہے سنت پر عمل، کہ جو ہے مہمان اور وفد کی آمد میں استقبال میں غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے استقبال کیا جائے، تو جلدی جلدی غسل خانے سے نکلے اور نئے کپڑے پہن کر کے بٹن لگاتے لگاتے حضرت مفتی صاحب آئے، حضرت میں آپ کے استقبال میں ہی غسل اور تیاری کر رہا تھا۔ فقال عمر یا رسول اللہ، ہاں، ثم جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا حلل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی سیرا والے کپڑے آئے، بعد میں اس واقعے کے بعد کہیں سے حضور کے لیے ہدیے میں کئی سیرا والے کپڑے آئے، تو حضور نے اس میں سے ایک جوڑا یعنی دو چادر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے میں دیا، تو حضرت عمر نے کیا عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے سیرا والا کپڑا دے رہے ہو، کسوتنی، ہاں دینے کے معنی میں، آپ مجھے سیرا والا کپڑا دے رہے ہو، حالانکہ اس روز اتارید نام کے تاجر سے جب سیرا والا کپڑا خریدنا تھا تو آپ نے جو بات کہنی تھی وہ کہی تھی، یعنی آج آپ مجھے سیرا والا کپڑا ہدیے میں دے رہے ہو، جوڑا ہدیے میں دے رہے ہو، اور اس سے پہلے جب اس دن مسجد نبوی کے دروازے پر اتارید ابن حاجب ابن زرارا نام کے تاجر مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے سیرا والا کپڑا جب بیچ رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا، کہ یہ تو وہ آدمی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوئے، तो उस दिन तो आपने ये जुमला फरमाया था और आज मुझे आप ये सीरा वाला जोड़ा हदीये में भेज रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर मैंने तुमको ये सीरा वाला जोड़ा पहनने के लिए थोड़ा ही दिया है, यानी ये रेशमी कपड़ा है, पहनने की गर्ज से नहीं दिया है, और भी तो मकसद हो सकते हैं, मैंने हदिया दिया, अब आपको चाहे तो किसी भी काम में इस्तेमाल करो। तो हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हो के एक रजाई भाई थे मक्का में और वो मुशरिक थे, उनके लिए वो कपड़ा हदिये में भेज दिया। कि मुसलमान तो रेशमी कपड़ा नहीं पहनेगा। हजरत उमर के रजाई भाई थे उस्मान इब्ने हकीम नाम के और वो मक्का में थे, मुशरिक थे, उनके लिए हजरत उमर ने हदिया भेज दिया। अब ये ईमान लाए कि नहीं लाए, दोनों कौल है। बाद हजरात ये कहते हैं कि ये उस्मान इब्ने हकीम बाद में ईमान ले आए थे। अब इस हदीस शरीफ से एक दूसरे मसले पर भी रोशनी पड़ती है कि कुफार मुखातब बिल फुरू है कि नहीं, ये एक इख्तिलाफी मसला है। तो जो हजरात इस बात की तरफ गए हैं कि कुफार मुखातब बिल फुरू नहीं हैं, तो उन्होंने इस हदीस से इस्तदलाल किया है। मुखातब बिल फुरू का मतलब क्या, कि कुफार सिर्फ ईमान के मुकल्लफ है या कि इस्लाम के जो फुरूई अहकाम हैं उसके भी वो मुखातब है। तो एक जमात ये कहती है कि ये मुखातब बिल फुरू नहीं है, इसीलिए तो हजरत उमर ने अपने उस रजाई मुशरिक भाई को रेशमी कपड़ा हदीये में दे दिया। अगर वो मुखातब बिल फुरू होते तो भाई को रेशमी कपड़ा न देते। और जो हजरात इस बात के कायल है कि कुफार मुखातब बिल फुरू हैं, वो इस हदीस की तौजीह करते हैं कि हजरत उमर ने अपने मुशरिक रजाई भाई को वो सीराई कपड़ा हदीये में दिया, लेकिन उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर नहीं है, यानी हुजूर को पता चला हो और हुजूर ने नकीर न फरमाई हो, ऐसा कहीं से साबित नहीं है। जी उस वाकिए की तकमील ये है, उस वाकिए की तकमील बड़ी पुरलुत्फ है। तो जब हजरत मुफ्ती अहमद साहब ने अर्ज किया कि हजरत मैं आपके इस्तकबाल में गुसल और तैयारी कर रहा था, तो हजरत मुफ्ती सईद साहब नवरल्लाह मरकदऊ ने फरमाया, बूढ़े लोग दोपहर ही में गुसल किया करते हैं। चलो बाबू सिवा की यौमल जुमो आके, जुमा के दिन मिसवाक करने के उन्वान से ये बाब है। मोइन भाई ज्यादा समझे मतलब, इसलिए वो ज्यादा हंस रहे हैं। बाबू सिवा की यौमल जुमो आती, जुमा के दिन मिसवाक करने के बयान के अंदर ये बाब है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मिसवाक करना ये नमाज की सुन्नत है, और अहनाफ के नज़दीक मिसवाक करना वुज़ू की सुन्नत है। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तालीकन हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाहु ताला अन्हो का असर लाए, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तन्नु, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक किया करते थे। अब देखो यस्तन्नु में कोई ताइन नहीं है कि जुमा को मिसवाक करते थे, लेकिन उमूम से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिदलाल किया है कि जब मुख्तलिफ मौके पर करते थे तो जुमा के लिए बदरजा उला करते थे। चलो
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي سناد عن اعرج نبي لك رضي الله تعالى عنه عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او قال لولا ان اشق على الناس لا امرهم بسواك مع كل صلاه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے میری امت کے اوپر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا یعنی کہ لوگوں کے اوپر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دیتا. اب جب ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم ہے تو جمعہ جیسی بڑے مجمع والی نماز کے لیے مسواک کا حکم بدرج اولا ہوگا. اس طرح ترجمۃ الباب ثابت ہو جائے گا. لہذا جمعہ کی سنتوں میں ایک سنت ہے مسواک کرنا. جی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو مسواک کے بارے میں بڑی تاکید کر چکا ہوں. اکثر تو علیکم کا ایک مطلب ہے مسواک کا حکم دینے میں مبالغہ کر چکا ہوں, بار بار تاکید کر چکا ہوں. دوسرا مطلب ہے اللہ کے یہاں سے مجھے مسواک کے معاملے میں مبالغتاً حکم دیا گیا ہے. جی دیکھو یہاں بھی عموم سے استدلال کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت تاکید کرنا تو جمعہ کے لیے تو یہ چیز بدرج اولا ثابت ہوگی, چونکہ جمعہ کے دن لوگ زیادہ ہوتے ہیں, بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے. اگر تمہارے منہ سے بدبو نکلتی ہوگی تو لوگوں کو تکلیف ہوگی, اسی لیے جمعہ کے دن مسواک کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تھے تو اپنے منہ کے اوپر مسواک کو رگڑتے تھے. دیکھیے بھائی رات کے اندر آدمی جب سوتا ہے تو نیند میں معدے کے اندر سے اب کھورے منہ میں آتے ہیں, گیس. اب کھورے یعنی گیس جیسی چیزیں ڈکار ہیں. تو آدمی جب نیند کے اندر سوتا ہے تو معدے میں سے اب کھورے منہ میں آتے ہیں, اور معدے کے اب کھورے منہ میں آنے سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اسی لیے بیداری کے بعد دانت زبان اس پر مسواک کر لینا چاہیے. دانت پر بھی مسواک کرنا چاہیے اور زبان کے اوپر بھی مسواک کرنا چاہیے بیداری کے بعد. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کے اوپر مسواک کیا کرتے تھے نیند سے اٹھنے کے بعد. اب یہ نیند سے اٹھنے کے بعد مسواک کرنا یہ بدبو کو زائل کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا, تاکہ بدبو دور ہو جاوے اور منہ صاف ستھرا ہو جاوے. تو اب اس کو جمعہ کے اندر کیسے سنیت ثابت ہوگی کہ بھائی جمعہ کے اندر بھی بڑا مجمع لوگوں کا جمع ہوتا ہے, لہذا تمہارے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اسی لیے تم جمعہ کے دن اچھی طریقے سے مسواک کر کے جاؤ. اس طریقے سے ترجمۃ الباب کا اس بات ہوتا ہے وایا وایا کر کے. بہرحال جمعہ کے دن مسواک کرنا یہ مستقلاً ایک سنت ہونا اس حدیث شریف سے ثابت ہوا. جی یہ من حل کے معنی میں ہے, یعنی تم خود حل کرو. من کو چھوٹی ہا سے حل کے معنی میں, اور اس کو امام بخاری نے ہمارے حوالے کر دیا, تم حل کرو. اب جہاں بھی حل یا من آوے تو امام بخاری خود فیصلہ نہیں کرتے ہیں, فیصلہ قارئین کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی دوسرے کی مسواک کرنا کیسا ہے, دوسرے کی مسواک گھسنا کیسا ہے. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. اطباء ڈاکٹر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی مسواک گھسنے لگ جاوے. اطباء کے یہاں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. لیکن حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی مسواک کر سکتا ہے, لیکن یہ مقام عشق کا بیان ہے. حدیث شریف میں جو معاملہ آیا وہ مقام عشق کا بیان ہے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے کی مسواک استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ دوسرا آدمی اجازت دیوے کہ ٹھیک ہے آپ میری مسواک کو استعمال کر سکتے ہو, اس کی اجازت ہو تو آپ مسواک کر سکتے ہو. نمبر دو, دوسرے کی مسواک استعمال کرنے سے بعد میں اس کو کراہت نہ ہو کہ یہ تو میری مسواک دوسرے نے گھس ڈالی, اب میں کیا اس کو استعمال کروں. دوسروں کو کراہت نہ ہونی چاہیے. اور نمبر تین, حصول تبرک کے لیے صحیح موقع پر دوسرے کی مسواک استعمال کر سکتے ہیں, حصول تبرک کے لیے صحیح موقع پر بھی دوسرے کی مسواک استعمال کر سکتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مرض الوفات کے آخری ایام کی آخری وقت کی یہ روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر تشریف لائے. کہاں تشریف لائے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں. اس لیے کہ آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج کی اجازت سے اپنا قیام حضرت عائشہ کے حجرے میں کر لیا تھا. اور یہ وفات کے وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت عبد الرحمن تشریف لائے. چونکہ بہن بھائی کا معاملہ ہے اس لیے وہ آ سکتے ہیں, وہ آئے. ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی, یعنی حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی, اور وہ اس سے مسواک کر رہے تھے. یستن بہ, وہ مسواک کر رہے تھے. فنظر الیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے عبد الرحمن کی طرف دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے عبد الرحمن کی طرف دیکھا. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ حضور نے جو غور سے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے. تو میں نے کہا بھائی کو ابو بکر عبد الرحمن کو, فقلت لہ, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے بھائی عبد الرحمن کو کہا, آتینی حاضر سوا کی آپ در رحمان, بھائی عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دو. حضرت عائشہ نے بھائی کو کہا. فآتانی ہی, بھائی عبد الرحمن نے وہ مسواک مجھے دے دی. فقسمتہ, میں نے وہ مسواک توڑ دی, میں نے وہ مسواک توڑ دی. شرح فرماتے ہیں कि हजरत अब्दुर्रहमान जो मिसवाक लाए थे वो लकड़ी की शक्ल में थी। अभी उसको काट छांट के बाकायदा मिसवाक नहीं बनाया गया था। हजरत आयशा ने अपने भाई के पास वो लकड़ी ले करके उसको बाकायदा मिसवाक बनाई और धोए बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्तेमाल फरमाया। यह है तर्जमतुल बाब से रब्त कि हजरत अब्दुर्रहमान जो लकड़ी लाए वो खुद चबा रहे थे, हजरत आयशा ने ली उसको तोड़ी, तोड़ करके बाकायदा मिसवाक की शक्ल दी और उसको धोया नहीं, बल्कि बाज़ रिवायत में है कि उस वक्त हजरत आयशा ने उसको अच्छी तरह पहले खुद चबाया, नरम किया और नरम करके फिर हुजूर को दिया, क्योंकि हुजूर कमज़ोर थे उस वक्त पर, ज़ौफ था, मर्जुल वफात था, इसीलिए हजरत आयशा ने खुद पहले उस मिसवाक को अच्छी तरीके से चबा कर नरम किया और नरम करके हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। सुम्मा मज़गतु हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको चबाया। فَآتَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پھر میں نے چبایا یعنی حضرت عائشہ نے چبایا، پھر میں نے وہ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، فَاسْتَنَّ بِهِ حضور نے وہ مسواک کی، حضور نے وہ مسواک کی، بس یہ ہیں لفظ۔ تو یہ ہے ترجمت الباب سے ربط والا جملہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبایا اور چبا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور حضور نے اس کے ذریعے سے مسواک فرمائی۔ تو حضرت عبد الرحمن جو لائے وہ خود یستن بھی، وہ بھی چبا رہے تھے، پھر حضرت عائشہ نے توڑ کے باقاعدہ اس کو چبایا، دھویا نہیں گیا اور اسی حال میں حضور کو پیش کیا گیا اور حضور نے مسواک کیا۔ یہ عشق و محبت کی دنیا ہے۔ بہرحال دوسرے کی مسواک استعمال کرنا جائز ہے، اس کی اجازت سے، اس کو کراہت نہ ہوئے، بطور تبرک کے موقع صحیحہ کے اوپر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر آخری چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب مبارک گیا، لعاب گیا حضور کے منہ مبارک کے اندر. یہ حسن معاشرت کی بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری وقت تک حسن معاشرت کو نبھا کر کے دکھلایا کہ آخری وقت بھی حضرت عائشہ کی چبائی ہوئی مسواک لے کر کے حضور نے اپنے منہ میں اس کو رکھا. اسی بنیاد پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ حضور کی آخری عملی سنت ہے، اسی لیے جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا مسواک کا، اللہ اس کو موت کے وقت پر کلمہ نصیب کریں گے. اور جو آدمی افیون اور حرام چیزوں کے کھانے کا عادی ہوتا ہے، خطرہ ہے کہ موت کے وقت پر کلمے سے محروم ہو جاوے. یہ سنت کے حوالے سے ہیں. وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. یہ حصہ ہے نا، یہ حصہ، یہاں حضور کا سر مبارک تھا، حضرت عائشہ کے سینے کے پاس ٹیک لگا کر کے حضور تھے، اور اس حال میں مسواک بھی کیا، اور اسی حال میں آپ کی روح مبارک قبض ہوئی. اس مسواک کے بعد ہی آپ کی روح مبارک قبض ہوئی. یہ بھی حسن معاشرت ہے کہ آخری وقت پر بیوی کی گود میں سر ہے. کتنی اچھی معاشرتی تعلیم ہے کہ مرتے مرتے بھی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا برتاؤ. اور اب تو تھوڑے بیمار ہوئے کہ بڈھے بڈھے کی پلنگ الگ بلکہ روح الگ کر دیتے ہیں، اور یہ تو آخری وقت میں بھی حضور حضرت عائشہ کے سینے سے ٹیک لگا رہے ہیں، اور اسی حال میں آپ کی وفات ہوئی. جی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کون سی چیز کی رات میں پڑھی جائے، کیا تلاوت کیا جاوے؟ جی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر میں بکثرت الف لام میم سجدہ اور هل اتى علی الانسان والی سورت تلاوت فرماتے تھے. یقرأ آپ کو معلوم ہے مضاری استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو جمعہ کی فجر میں تلاوت فرماتے تھے. دیکھیے آدمی اتباع کی نیت سے ان دونوں صورتوں کو جمعہ کے دن پڑھے، اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر رہا ہوں. اسی لیے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھو، تو ضرور اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. لیکن کوئی آدمی اس کو لازمی اور ضروری نہ سمجھے. ایک اور بات سمجھو، بعض ائمہ کرام کیا کرتے ہیں، سورہ سجدہ دو رکعت میں آدھی آدھی پڑھتے ہیں تو اس سے سنت ادا نہیں ہوگی. بعض ائمہ یہ کرتے ہیں کہ ایک رکعت کے اندر تو سورہ سجدہ کا کچھ حصہ پڑا، سجدہ بھی کریں گے، دوسری رکعت میں سورہ دہر کا کچھ حصہ پڑا، اس سے بھی سنت ادا نہیں ہوگی. سنت تو ادا ہوگی پہلی رکعت میں مکمل سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں مکمل سورہ دہر پڑھنے سے. اب یہ دونوں سورتوں کی حکمت کیا ہے؟ تو حکمت بھی بڑی عجیب ہے کہ ان دونوں سورتوں کے اندر قیامت کے حالات کا بیان ہے، اور جمعہ ہی کے دن قیامت آنے والی ہے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. اور دوسری روایتوں میں بھی ہے کہ چوپائے اور جانور جمعہ کے دن ڈرے ہوئے رہتے ہیں، سہمے ہوئے رہتے ہیں، کان لگائے ہوئے رہتے ہیں جمعرات کی شام سے یا جمعہ کی صبح سے پورا دن کہ آج جمعہ ہے، آج کہیں قیامت قائم نہ ہو جاوے. تو انسان اور جنات کے علاوہ تمام جانور قیامت کے ڈر سے ہر ہفتے ہر جمعہ کو ڈرے اور سہمے ہوئے رہتے ہیں. تو جمعہ کے دن قیامت کا آنا حدیث شریف سے ثابت, اور ان دونوں صورتوں کے اندر قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے. تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے ایمان والوں کو بھی یاد دلایا جائے کہ بھائی آج جمعہ ہے اور جمعہ ہی کو قیامت آنے والی ہے, لہذا تم قیامت سے چوکنا رہو اور دنیا میں رہ کر کے قیامت کی تیاری کرو. یہ ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے.